اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ، تو فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کی ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے. اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ تو ہجرت پر الا ما ہاجر الیہ کو تعمد کی نظر سے بغور دیکھ، جو گزشتہ ہم نے پہلے مخصوص پڑھا ہے اس کی یہ دلیل آ گئی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ کہ فرماتے ہیں جس کی عزت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اس کی عزت واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرح اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے. تو صاحب عقل و فہم، اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ہجرت الی ما ہاجر الیہ تو تعمد کی نظر سے بغور دے. اس کے فائدے والا عبداللہ بخوری ہم سماتے ہیں اس حدیث میں مضمون ثابت کی دلیل ہے. خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک وطن خالص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ اس کی ہجرت و عمل معتبر ہے، اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لیے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اس کا مقصود ہے، آخر تک کوئی حصہ اس کو نہ ملے گا. یہ تو خواب کیا بھی ہے، اس لیے وضاحت سے بتا دیا گیا کہ ہجرت جس نے تو اللہ کے لیے کیا وہ تو واقعی ہو جائے گی، جس نے شامل کر لیے کہ چلو بھی ہجرت بھی ہو جائے گی، دنیا کو شمار بھی مل جائے گا یا کسی عورت سے نکاح بھی ہو جائے گا، اس نے آپس میں ملاوٹ کر لی ہے تو اس کی ہجرت خالص نہیں ہوگی، وہی عمل کو خالص کرنا. تو ایسے فرماتے ہیں کہ خالص کا مقصود اگر ذکر و شغل و نماز روزہ سے دل کی حلاوت اور مزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اس کا منتہا ہے، اللہ تعالیٰ قرب اس کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اپنے عمل کو کیا کرنا پڑے گا؟ خالص اسی کے لیے. اور اگر اس پہ ملاوٹ آ گئی اپنی نفسی کی، یعنی شہرت ہے، نام آوری ہے یا اپنا مزہ کہ مجھے مزہ ملے، یہ بھی ملاوٹ آ گئی اس میں، سمجھتے کہ اس کو الگ قرب نصیب نہیں ہوگا. اگر سارے مزوں کو چھوڑ کر اور ثواب کو بھی چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا اس کا مرض اس کا جناح میں نظر ہے تو اس کو اس کا ہی مقصود حاصل ہوگا. اللہ ہمیں بھی خالص بنا دے. ہمارے اللہ کو فرمایا کرتے تھے جس نے ثواب کے لیے عمل کیا پھر نظام قائم ہو جائے. ایک بڑی بات اس میں یہ بھی ہے، ثواب کے لیے عمل کیا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ثواب موعود ہے وہ تو اللہ دیں گے، مقصود نہیں ہے، اور جس نے مقصود بنایا پھر عمل کو تولا جائے گا، نظام قائم کی جائے گا کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر رضا کے لیے کیا معاملہ اوپر ہو گیا تو اللہ کی رضا کی نیت کریں، یہ درمیان کی جنہیں حقوق ملے گی. آگے فرماتے ہیں کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو. چونکہ دل کی اخلاص کی بات ساری باتیں چل رہی ہیں اور عمل میں اخلاص کے، اب ہمارے کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال اس کا وجود حقیر ہو. جس کے فائدے سماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندے کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے، بلکہ دل کی آنکھ اس کا معائنہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اس کا صدور نہ ہوتا، اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی، بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے اور قابل قبول نہ سمجھے. جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا. اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ اس کی فرما دے کہ عمل پر غرور نہ ہو. ہم تو عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، لیکن اللہ والوں نے عمل کر کے کیا سمجھا ہے کہ اس کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے. دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ما عبدنا حق عبادت یا اللہ، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. عبادت کی اور اتنی کی کہ آپ کے قدمین ورم کر جاتے تھے. پھر یہ فرما رہے ہیں یعنی اپنے عمل کو اس قابل نہیں جان رہے اس کی شایان شان ہے، اور یہ سب اللہ والوں کا تھا. خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو دعا سکھائی نماز کے آخر میں، التحیات کی دعا آپ کو تلقین فرمائی، اس نے تو یہی سکھایا. اب پڑھی ہے نماز، پڑھی کنہوں نے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے کامل نماز ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ کے اسلام 17 نمازیں پڑھی ہیں. کس درجے کی نماز ہوگی؟ اس نماز کے آخر میں دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پڑھی ہے نماز، نماز بھی کتنے اعلیٰ درجے کی، اور کیا اقرار کر رہے کہ اللہ میں نے ظلم ہی کیا. یہ سکھائی جا رہی، اب یہ سکھائی جا رہی ہے کہ غلام کا کام کیا ہے کہ آقا کی تابعداری کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، میرا عمل اس قابل نہیں، اس بار کا وہاں وہ قبول کو مالک. اس میں یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عمل تو کرے لیکن عمل پر اب نظر نہ ہو، اس کا مشاہدہ نہ ہو، یعنی اس کے ہی ہو کہ اس قابل نہیں. جو عمل تو ایسا ہوگا کہ جس کو یہ سمجھے گا کہ اس قابل نہیں ہے، اور پھر اللہ کے متوجہ ہوگا کہ اس کی توفیق ہی سے ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ مقبول ہوگا. ہمارے حضور رحمتہ اللہ علیہ تین استحضار فرماتے تھے کہ تین جملے کہہ لے کوئی عمل ہو جائے خیر کا. پہلا الحمدللہ للہ توفیق، کہ اللہ تیری توفیق سے ہو گیا ورنہ میں اس قابل کیا تھا، جس کو یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کر سکتا. اس لیے عمل کے ہو جانے پر جیسے تراویح پڑھ لی ہے تو ہمارے دل سے یہ ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کرا لیا، ورنہ ہم اس قابل کرا. تو الحمدللہ للہ توفیق. اور دوسرا پھر یہ کہ چونکہ یہ عمل مجھ سے صادر ہوا ہے اور میں سراپا نقائص ہوں اور میرے نفس کی شرارت اس میں شامل ہے، تو استغفر اللہ عن التقصیر، یعنی پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اس میں جو تقصیر ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، میرے نفس جو حصہ نکالا ہے تیری اتنا سا، اس سے مغفرت مانگ. اس کے بعد بھی مالک کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، نہ کرے تو کیا کر لیں گے، نہیں قبول کر. اس لیے اعوذ باللہ من الشر، اللہ سے پناہ مانگ لے اس بات سے کہ مردود نہ ہو جائے. تو فرمائیے تین استحضار بنا لو گے، الحمدللہ للہ توفیق، توفیق کی طرف دھیان تک شکریہ شکریہ ہو گیا، اور اس کے بعد استغفر عن التقصیر، اور پھر اعوذ باللہ من الرب، تو نفس کا حصہ انشاءاللہ نکل جائے گا. اللہ ہمیں بھی دل کی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے. جو نفس کی نگرانی کرتا رہتا ہے تو اللہ اس پر اس کی حقیقت کھولتے ہیں، اس کو بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دشمن اتنا سخت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تلقین فرمائی ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. دیکھیں حضور نے دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کا نفس آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے لیے یعنی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس نفس کو اگر اتنا موقع مل جائے جس میں پلک جھپکتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے جی؟ سیکنڈ کا کچھ حصہ ہوتا ہے. اللہ سوال ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفتا, مجھے میرے نفس کے والے کتنی دیر کے بھی نہ فرما جتنی میں پلک جھپکتی ہے. یعنی اتنا یہ ظالم دشمن ہے, اس کو اتنا موقع مل جائے گا تباہ کر دے گا, ہلاک کر دے گا. تو ہمیں دعا کا مشکل حصہ ہو یہ نفس کی دشمنی کو سمجھتے ہوئے. تو بھی اللہ نے یہ مہینہ دیا اس لیے ہے کہ نفس کی قوت کو توڑا جائے, نفس کی قوت کو توڑا جائے, اور اس کی مشق چونکہ کرائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اس مبارک مہینے کی ان گھڑیوں کی برکت سے ہمارے اندر میں ایسی قوت میں عطا فرما دے کہ نفس کو مغلوب کر کے خالص اللہ کے لیے اس کی ہر عطا کرنے والے بنے, ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, لا الہ الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.